قال هو باي.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق یہ مستقل باب قائم کیا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا کے اندر جو دوبارہ نزول ہے, اس سلسلے کے اندر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسد عنصری کے ساتھ, جسد عنصری یعنی جس میں عناصر اربع ہوتے ہیں, آگ, پانی, ہوا, مٹی, ان عناصر سے بنا ہوا جسد, اس کے ساتھ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا. یہ ایک عقیدہ ہوا الگ سے. دوسرا عقیدہ, قیامت سے پہلے پہلے دجال کے ظہور کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسد عنصری کے ساتھ اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے. یہ دو الگ الگ عقیدے ہیں. جب دوسری مرتبہ آپ دنیا میں تشریف لائیں گے تو دجال کو قتل کریں گے. حضرت مہدی کی وفات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظام حکومت کو خود سنبھال لیں گے. شریعت محمدیہ کے مطابق حکومت چلائیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی تو ترتیب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے ظہور مہدی ہوگا, حضرت مہدی کا ظہور ہوگا, اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا, اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے. حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد حضرت مہدی کا انتقال ہوگا. حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں سے دجال کا قتل وجود میں آئے گا. دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کے بعد شادی کریں گے, اولاد ہوگی. گویا کہ ابھی ایک نبی کا ولیمہ کھانے کا موقع باقی ہے. اور جب انتقال ہوگا تو روضہ اقدس کے اوپر دفن ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں آپ کو دفن کیا جائے گا. قرآن مجید کی آیتوں کے اندر وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم, اس میں پہلے معاملے میں جو دنیا میں غلط عقیدہ رائج ہے اس کی صراحتاً تردید ہے کہ دنیا میں ایک غلط عقیدہ یہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تھا, تو اس کی تردید ہے. وما قتلو, قتل نہیں کیا, سولی پر بھی نہیں چڑھایا. حقیقت حال مشتبہ ہو گئے. ایک روایت کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہودیوں نے رومی بادشاہ سے وارنٹ لے لیا، گرفتاری کا آرڈر جاری ہوا، تو ایک بڑا پہلوان جو مکان میں داخل ہوا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مخلص صحابہ کے ساتھ ایک مکان میں مقیم تھے، اور اس وقت پر پہلوان داخل ہوا تیتوس نام کا توئی کے ساتھ، اسی وقت اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا. کافی دیر ہو گئی، پہلوان اندر سے باہر آتا ہی نہیں، جو حضرت عیسیٰ کو پکڑنے گیا تھا. تو باہر جو یہود کھڑے تھے وہ گھر میں گھسے. ولیکن شبہ لہم، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی صورت تیتوس پہلوان پر ڈال دی، جس کی وجہ سے انہوں نے اسی پہلوان کو عیسیٰ سمجھا، سولی پہ لٹکا دیا. اب بعد میں ان کو احساس ہوا کہ یہ شخص اگر عیسیٰ ہے جس کو ہم نے سولی پہ لٹکایا، تو ہمارا پہلوان تیتوس کہاں ہے. بہت غور سے دیکھا کہ ارے یہ تو تیتوس ہی کی لاش لگ رہی ہے، جس کو ہم نے سولی پہ چڑھایا وہ تیتوس ہے. تو کہا عیسیٰ کہاں چلا گیا؟ تو کہا یہ اگر عیسیٰ ہے تو تیتوس کہاں، اور یہ تیتوس ہے تو عیسیٰ کہاں. معاملہ ایسا مشتبہ ہوا کہ 600 سال تک معاملہ الجھا رہا. 600 سال کے بعد نزول قرآن ہوا، اس نے عقیدے کو حقیقت کو واضح کیا کہ حقیقی صورتحال کیا ہوئی تھی. تو ایک جو دنیا میں غلط بات مشہور ہے، اس کی آیت میں صراحتاً نفی کر دی گئی. دوسری غلط بات کی تردید بھی قرآن میں کی گئی، بر رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کے اوپر زندہ اٹھا لیا. اب چونکہ یہ بات صراحتاً قرآن میں آ گئی کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، اسی لیے احادیث میں رفع السماء کا اتنا واضح تذکرہ نہیں ہے. چونکہ قرآن میں صراحت ہو گئی، اس لیے حدیث کے اندر اس کی صراحت کی ضرورت پیش نہیں آئی. ہاں، نزول کی صراحت احادیث میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نزول فرمائیں گے. یہ احادیث متواترہ سے ثابت مضمون ہے. اس کے بعد ایک اہم وضاحت اس سلسلے میں ذہن میں یہ رہنی چاہیے کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ملکوتی صفات کے ساتھ موجود ہے، اور ملائکہ کھاتے پیتے نہیں ہیں. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کھانے پینے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. جس طرح ملائکہ کی غذا تسبیح تحلیل ہے، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت تسبیح تحلیل ذکر وغیرہ پر آسمانوں پر زندہ ہے. معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، پیچھے حدیث پڑھ لی آپ نے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تفسیری قول کے مطابق لیلۃ القدر میں امت محمدیہ کے اعمال کو دیکھنے کے لیے دنیا میں اتر کر کے آتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح, تو روح سے مراد مفسرین کی ایک جماعت نے حضرت عیسیٰ کو لیا ہے, اور قرآن میں ان کے لیے لفظ استعمال ہوا بھی ہے روح کا لفظ. تو اس لیے بعض مفسرین کی رائے یہ ہیں کہ لیلۃ القدر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کے نیک اعمال کو دیکھنے کے لیے دوسرے ملائکہ کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں چلے جاتے ہیں. اگر اس نزول کو مان لیا جائے تو نزول غیر مرئی ہے, یعنی عام انسانوں کو دکھتا نہیں ہے, ایسا نزول حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں. جو باقاعدہ نزول ہوگا, جس کی عالمی شہرت ہوگی اور عالم میں عجیب انقلاب برپا ہوگا, یہ جب ہوگا تو قیامت سے پہلے پہلے دور کے اندر ہوگا, اور اس کی صراحت حدیث میں موجود ہے. تو کثرت سے احادیث نزول عیسیٰ پر ہے, رفع پر نہیں ہے, کیونکہ رفع کا مسئلہ قرآن میں صراحتاً آ گیا. دوسری ایک اہم بات اس سلسلے میں ملحوظ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو اپنی نبوت پر برقرار ہوں گے, مگر عمل کریں گے شرع محمدی پر. جیسے ایک ملک کا صدر وزیر اعظم کسی دوسرے ملک کے سفر پر چلا جائے تو وہ اپنے عہدے پر برقرار ہے, اپنے ملک کا صدر ہے, وزیر اعظم ہے, اس عہدے پر وہ برقرار ہے. لیکن جب وہ سفر میں ہے تو پابندی کرے گا اس ملک کے قوانین کی جہاں کے دورے پر وہ گیا ہوا ہے, اس ملک کی اس کو پابندی کرنی پڑے گی قوانین کی. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے عہدے نبوت کے اوپر برقرار ہے, لیکن عمل کریں گے شرع محمدی کے مطابق دنیا میں دوبارہ تشریف لا کر کے. تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام مجتہد والا مقام ہوگا, اور مجتہد جیسے کہ خود اپنے اجتہاد پر عمل کرتے ہیں, اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قرآن اور حدیث کے اندر اجتہاد کر کے عمل کریں گے. یعنی جو احکام منصوصہ ہے, متواترہ ہیں, صریح ہے, اس میں تو ڈائریکٹ قرآن حدیث پر عمل کریں گے, اور جس مسئلے میں قرآن حدیث کے اندر صریح وضاحت نہ ہو وہاں وہ اجتہاد فرمائیں گے. اللہ نے ان کو بلا واسطہ قرآن حدیث کا علم دے کر بھیجا, یعنی جب آئندہ بھیجیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرآن حدیث کا علم دے کر کے بھیجیں گے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کتاب سے قرآن, حکمت سے سنت, کہ اللہ قرآن اور سنت کی تعلیم دے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, یہاں بھی کتاب سے قرآن اور حکمت سے سنت مراد لی گئی ہے. تو خود اللہ تعالیٰ ان کو قرآن اور سنت کا علم عطا فرما کے دنیا میں بھیجیں گے, اس لیے یہاں آنے کے بعد قرآن اور سنت کے مطابق وہ عمل کریں گے. چوتھی ایک حکمت کی بات سمجھو, اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاتم انبیائی بنی اسرائیل بنایا ہے کہ بنو اسرائیل کی نبوت کو ختم کرنے والے اور فوراً عیسیٰ علیہ السلام کے بعد خاتم النبیین مطلقاً کو اللہ نے بھیجا، یعنی ادھر خاتم انبیائی بنی اسرائیل دنیا میں آتے ہیں اور وہ بشارت دیتے ہیں کہ اب میرے بعد جو آئیں گے احمد مجتبیٰ وہ خاتم الانبیاء مطلقاً. تو یہ دونوں کے درمیان میں ایک لطیف ربط ہے کہ یہ خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہے اور یہ ہے خاتم الانبیاء مطلقاً. پانچواں نقطہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک عجیب جوڑ رکھا، جیسے تو پیچھے روایت گزری نہیں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہوں، یہ بھی ایک جوڑ ہے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ نے توالد اور تناسل کا سلسلہ ایک فرد میں سمیٹا اور بغیر باپ کے ایک عورت سے اللہ نے عیسیٰ کو پیدا فرمایا. تو عامتاً توالد اور تناسل کے سلسلے میں مرد اور عورت دو فرد ہوتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں توالد اور تناسل کے سلسلے کو اللہ نے دو فرد سے سمیٹ کر ایک فرد میں کر دیا، یعنی صرف عورت میں مریم میں. تو اب یہ ہوا کہ آئندہ ایسا ہوا کہ تمام روحانی سلسلوں کو اللہ تعالی نے ایک ہستی میں سمیٹ دیا اور وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو کیسی نظیر اور مثال بنی کہ توالد اور تناسل کا سلسلہ حضرت آدم کے مبارک زمانے کے بعد مبارک زمانے سے چلا، دو فرد سے مرد عورت، اس کو اللہ نے سمیٹا ایک فرد میں اور عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آئے. تو اب تمام روحانی سلسلے کو اللہ نے سمیٹا اور ایک فرد خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے کر دیا. ایک چھٹی بات سمجھو، رفع عیسیٰ یہ معراج کے واقعے کی تمہید ہے. رفع الی السماء حضرت عیسیٰ کا واقعہ معراج کی تمہید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں تشریف لے جانا یہ جسد انصوری کے ساتھ ہوا، یہ جمہور کی رائے ہے. اب یہ چیز لوگوں کے لیے حیران کن بن سکتی تھی کہ ایک انسان جسد انصوری کے ساتھ کیسے آسمان پر چلا جائے، تو لوگوں کو حیرانی سے بچانے کے لیے اللہ تعالی نے پہلے یہ انتظام کر دیا کہ ایک نبی کو جسد انصوری کے ساتھ اللہ تعالی نے آسمان پر اٹھا لیا تاکہ وہ نذیر بن جاوے اور واقعہ معراج کو آسانی سے سمجھ لیوے. دیکھ رہے کہ پہلے ایک سیمپل دنیا کے سامنے آ گیا حضرت عیسیٰ کی شکل میں، کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی فرد بشر کو جسد انصوری کے ساتھ آسمان پر اٹھا لے گئے. تو لوگوں نے دیکھ لیا یہ واقعہ، اب یہ تمہید بن گیا واقعہ معراج کے سلسلے میں، اور اس سے لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو گیا، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے نظیر ہے. ساتویں بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم ہیں لیکن کامل درجے کے نہیں، بلکہ ان کی خاتمیت کے اندر قید ہے. خاتم ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی خاتم ہے، خاتم ہے، لیکن ان کی خاتمیت اور خاتمیت مقید ہے بنو اسرائیل تک، اس لیے کہ بنو اسرائیل میں بھی کثرت سے انبیاء آئے. باعتبار خاندان کے سب سے زیادہ نبی بنو اسرائیل میں آئے، تو حضرت عیسیٰ میں بھی خاتمیت خاتمیت پائی جاتی ہے لیکن وہ مقید، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خاتمیت خاتمیت غیر مقید مطلقاً پائی جاتی ہے. تو یہ عقیدہ رکھنا امت کے لیے لازم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق. یہ عقیدہ نہیں رکھا تو ایمان گیا. جی.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي نفسي بيده ليشركن أن ينزل في قومه قرن حكما عادلا فيكسر الصليب ويقتل السنين لا يدعو الحرب ويقبض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه اقرأوا إن شئتم وإن في نار الكتاب إلا ليأتين به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم وعنا جمیعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. دیکھیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے ارشاد فرما رہے ہیں، اس سے کلام کا مؤکد ہونے ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی تاکید سے حضور نے فرمایا قسم کھا کر کے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. لیوشکن یعنی وہ زمانہ نہایت قریب ہے، وہ زمانہ قریب زمانہ ہے. یہ 1400 سال پہلے آقا کی فرمائی ہوئی بات ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے، تو اب تو اقرب تر ہے، اقرب اور تر، تو اقرب تر ہے یہ زمانہ. یہ کہ تمہارے اندر ابن مریم اتر کر کے آوے، روایتوں میں مسلم شریف میں زیادہ روایتیں ہیں اس موضوع پر کہ دو سرخ رنگ کی چادروں میں ملبوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ایک نیچے لنگی کی جگہ باندھی ہوگی، ایک اوپر اوڑھی ہوگی جیسے احرام میں ہوتا ہے. دو ملائکہ کے سہارے سے آپ اتریں گے، منارۃ البیضاء کے اوپر اتارے جائیں گے، شرقی دمشق، دمشق کی جانب مغرب کے اندر. اب اس لفظ کی دونوں توجیہ کی گئی ہے کہ حقیقت میں دمشق شہر میں مشرقی علاقے میں ایک منارے پر عیسیٰ علیہ السلام اتارے جائیں گے، اور بعض حضرات نے اس کی توجیہ کی کہ قدس کے اندر جو حصہ دمشق کی جانب میں پڑتا ہے وہاں کسی منارے پر عیسیٰ علیہ السلام اتارے جائیں گے تو نزول ہوگا قدس کے اندر, اور قدس کے اندر دمشق کی جانب کا جو حصہ کہلاتا ہے وہاں کسی منارے پر آپ کا نزول ہوگا. یہ بھی توجہ کی گئی ہے, جیسے کہ یہ ہمارا بارڈولی شہر ہے تو دارالحسان مکی مسجد یہ سورت والی جانب میں کہلاتا ہے, جانب سورت میں یہ کہلاتا ہے, اور احسان پارک جو ہے وہ جانب سونگڑ ویارا میں کہلاتا ہے. تو یہ حالانکہ دور ہے, یہاں سے سورت پہ 38 کلومیٹر دور ہے, لیکن شہر کے اندر بات کریں گے تو کہا کہ سورت کی طرف میں مدرسہ کہاں آئے تو کہ سورت روڈ پر سورت کی جانب میں دارالحسان ہے, اور احسان پارک کہاں ہے تو کہا سونگڑ ویارا کی سائٹ کے اوپر اس راستے کے اوپر ہے. اس طرح کی یہ دوسری توجیہ ہے کہ نزول تو قدس میں ہوگا, لیکن قدس کے اندر جو حصہ دمشق کی جانب پر پڑتا ہے وہاں کسی منارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. دو فرشتوں کے سہارے آئیں گے منارے کے اوپر رات کے آخری حصے میں, اور فرشتے ان کو منارے پر رکھ کر کے واپس چلے جائیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام سیڑھی منگوائیں گے اور نیچے اتریں گے زمین کے اوپر. حکمن, حکم کا کیا مطلب؟ مصدر بمانہ اس میں فاعل, حاکم بن کر کے تشریف لائیں گے. فیصل جج, ہمارا اسلامیہ حکومت اسلامیہ. تو حکمن عدلن بن کر کے تشریف لائے حضرت عیسیٰ علیہ الصلات والسلام. عدل کے معنی انصاف بھری حکومت کا نظام چلائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یعنی آپ کی مملکت کے اندر کہیں نہ انصافی نہیں ہوگی, انصاف انصاف انصافی ہوگا. فیکسر الصلیب, عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے. کراس, صلیب جس کو کہا جاتا ہے, یہ ہے صلیب. اس طرح ہوتی ہے, ایک لکڑیوں اور ایک لکڑیوں, پھر اس پر یوں عیسیٰ علیہ السلام کا لٹکائلا فوٹو ہوگا کہ دونوں ہاتھ پہ یوں کیلے لگے ہوئے اور عیسیٰ یوں لٹکے ہوئے ہیں, وہ ہے وہیں سے ہے صلیب. تو کہا صلیب کو عیسیٰ علیہ السلام توڑ دیں گے. کیا مطلب صلیب توڑنے کا؟ نمبر ایک, عیسائیت کا خاتمہ کر دیں گے, چونکہ آپ کے ذریعے سے ہی دنیا میں عیسائیت آئی, شرع عیسوی دنیا میں آئی, اور آپ ہی اپنی شریعت کو اب, یعنی عیسائیت جو دنیا میں چل پڑی ہے اس کو آپ روک دیں گے, ختم فرما دیں گے, اور شرع اسلام کے مطابق دنیا میں فیصلے جاری کریں گے اور عیسائیت کو روک دیں گے. وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ, اور آپ خنزیر کو قتل کر دیں گے. کیا مطلب ہے بھائی خنزیر قتل کرنے کا؟ نمبر ایک, خنزیر پالنا, خنزیر کھانا, اس کے لیے اعلان کریں گے کہ عیسائیوں اب اس کو پالنا اور کھانا بند کر دو. دوسرا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلات والسلام واقعتاً خنزیر کے قتل کا حکم جاری کریں گے, کہ جتنے بھی خنزیر ہے سب کو ختم کر ڈالا یہ زمین سے. وَيَضَعَ الْحَرْبَ بعض حضرات نے فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ کا مطلب یہ لیا ہے کہ ذمی لوگ جو دارالاسلام میں رہے ان کو ان کے طریقے کے مطابق رہنے اب نہیں دیا جائے گا. ورنہ آپ نے کتب فقہ میں یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے مکری اہل کتاب ذمی لوگ اس طرح خنزیر ان کو ہم ہمارے ملک میں اگر وہ رہیں تو خنزیر پالنے کھانے سے ہم ان کو نہیں روکیں گے کہ بھائی تم ذمی ہو ذمہ دیتے ہو جزیہ دیتے ہو رہتے ہو تو تمہارے مذہب میں جب تم اس کو صحیح سمجھتے ہو تو پالو نے کھاؤ ہمیں کیا لینا دینا. قدوری میں بھی آپ نے یہ عبارت پڑھی ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے اوپر اب ان کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی کہ تم مملکت اسلامیہ میں ذمی بن کر کے رہو تو ذمیانہ طور و طریق پر مت رہو. اب وہ سب اجازتیں موقوف کر دی جائے گی. ایک چوتھا مسئلہ یہ لیا گیا ہے کہ عیسائیت ختم ہوگی تو عیسائیت کے اثرات بھی ختم کر دیے جائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے عیسائیت ختم خنزیر قتل کر دیں گے عیسائیت کے اثرات بھی ختم کر دیں گے. چونکہ خنزیر یہ اثرات عیسائیت میں ہیں یعنی عیسائی لوگوں نے خنزیر پالنا کھانا یہ چیز ان کے اندر عام ہے تو اس کو ختم کر دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. وَيَضَعَ الْحَرْبَ اور جنگ کو موقوف کر دیں گے. کیا مطلب جنگ موقوف کرنے کا؟ نمبر ایک, جب کوئی ذمی ہی باقی نہیں رہے گا کوئی حربی ہی باقی نہیں رہے گا تو اب جنگ کی ضرورت بھی باقی نہیں رہے گی. جنگ کی ضرورت کب تک رہتی ہے؟ جب تک کوئی حربی موجود حربی نہیں رہے گا کہ جنگ اب کہاں سے رہے گی. اسی لیے جنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیا جائے گا. ایک مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو پہلے تو سمجھائیں گے کہ اسلام قبول کر لو, اگر اسلام قبول کر لے تو فبیہا ماشاء اللہ, نہ قبول کرے تو ان کے ساتھ جنگیں لڑی جائے گی. گویا کہ ان کے لیے یہی چیز باقی رہے گی کہ یا تو وہ لوگ اپنے باطل اور غلط طریقے کو چھوڑ کر طریقہ حق توحید رسالت کو اختیار کر لیوے یا جنگ بھی سیف کے لیے تیار ہو جاوے. اس کے سوا ان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہوگا. اور بعض روایت میں وَيَدْعَ الْجِزِيَا کا لفظ بھی آیا ہے یعنی جزیہ عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ذمی مسلمان ہو جائیں گے لہذا جزیہ ہی نہیں. ذمی ہو تو جزیہ دے رہے, ذمی نہیں رہے تو جزیہ کون دے رہے. کہ تمام ذمی اسلام میں داخل ہو جائیں گے اسی لیے جزیہ باقی نہیں رہے گا. ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا میں مال کی اس قدر فراوانی ہو جائے گی کہ کوئی شخص فقیر نہیں رہے گا. فقیر نہیں رہے گا تو جزیہ وصول کر کے دیوے کس کو؟ اسی لیے جزیہ جو ہے موقوف کر دیا جائے گا. یہ بھی توجہ کی گئی ہے. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام جزیہ بھی بند کر دیں گے، ختم کر دیں گے، جنگ بھی آپ کے زمانے کے اوپر آ کر کے موقف ہو جائے گی، بند ہو جائے گی، یعنی ایمان اسلام کے تحفظ کی، کفر شرک باطل کو مٹانے کی، یہ سب جنگیں موقف ہو جائے گی، کیونکہ لیو زیرہو علی الدین کلی ہو چکا ہوگا، اسی لیے جنگیں موقف ہو جائے گی. اب یہاں کوئی آدمی یہ اشکال نہ کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا کر شرع محمدی کی چیزوں کو منسوخ کریں گے، کوئی ایسا نہ سمجھے. اس لیے کہ ناسخ منسوخ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہونا تھا وہ سب ہو گیا. اب یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، جزیہ موقوف، جنگ موقوف، تو یہ نسخ نہیں ہے. نسخ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا اللہ کے حکم سے، لیکن اس کا وقت اور علامت قرار دیا نزول عیسیٰ کو، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کے دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو اس وقت تک جو ہے یہ اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے حرب ہے، پھر حرب علی اعلاء کلمۃ اللہ موقف ہو جائے گی، جزیہ بھی اس وقت موقف ہو جائے گا. تو اصل نسخ منسوخ ہوا لسان اقدس سے، لیکن اس کا وقت متعین کیا گیا نزول عیسیٰ، اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر شرع محمدی کے اندر نسخ کا کام کاج کیسے کر رہے ہیں. وَيَفِيضُ الْمَالُ، اور مال پھیل جائے گا، دولت کی کثرت ہو جائے گی، بہت فتوحات ہوگی، بڑے خزانے ہاتھ میں آئیں گے، اس لیے مال کی کثرت ہو جائے گی. وَيَفِيضُ الْمَالُ، یہاں تک کہ کوئی مال کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا. یہ جملہ لوگوں کو سناؤ کہ ابھی سفیر لوگ آتے ہیں، شکریہ ادا کر کے چندہ دو، ایسا وقت آنے والا ہے کہ کوئی تمہارے مال کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا. دوسری روایتوں میں صراحت موجود ہے کہ انسان اپنے اموال کو لیے لیے پھیرے گا، بھائی لے لو نہیں، یہ صدقے کا مال، زکات کا مال، جا جائے گا، ہم کو ضرورت نہیں، دوسری جگہ جا، ہم کو ضرورت نہیں، تیسری جگہ جا، پریشان ہو جائے گا وہ آدمی، پھر ایک جگہ رکھ دے گا. یہ حال ہونے والا ہے. حتی تکون سجدۃ الواحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا، یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہوگا. کیا مطلب؟ کہ ایک سجدہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہوگا، یعنی اس کو بھی سمجھو. نمبر ایک، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور فتوحات کے بعد دنیا میں ایسا دور آئے گا کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہوگا، عبادات مالیہ بدنیہ. عبادات مالیہ کے مواقع ہی موقف ہو جائیں گے. ایک مطلب یہ کہ عبادات مالیہ کے مواقع موقوف ہو جائیں گے، چونکہ کوئی سستہ لینے والا نہیں تو سستہ کس کو دے گا، اسی لیے عبادات مالیہ کے مواقع موقوف ہو جائیں گے. اب اگر تم کو عبادت اور اجر کمانا ہے تو عبادات بدنیہ کے ذریعے سے اللہ کا قرب اور جنت حاصل کرو. یہ ہے مطلب ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہونے کا. ایک دوسرا مطلب سمجھو اس جملے مبارکہ کا، لوگوں کو دنیا سے بڑی بے رغبتی ہوگی، لوگ زاہدین عن الدنیا ہو جائیں گے، چونکہ نبی کا نزول، فتنہ اعظم دجال کا قتل، اب لوگ جو ہے خوب دین اور عبادت ہی کی طرف راغب ہوں گے، اور ایسے راغب ہوں گے کہ جن کو دنیا کمانے سے، مال کمانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، اور وہ عبادت کے اور بندگی کے اتنے زیادہ دل دادا ہو جائیں گے کہ ایک سجدے کی نظر، ایک سجدے کی قدر و قیمت ان کی نظر میں دنیا و مافیہا کی دولت سے بھی بہتر ہوگی. ایسے لوگ ہو جائیں گے کہ لوگوں کی نظر میں ایک ایک سجدے کی قدر و قیمت دنیا اور مافیہا سے افضل ہو جائے گی. یعنی لوگ عبادت کو اتنی اہمیت دیں گے اور دنیا سے اس قدر بے رغبتی اور عدم توجہی ہوگی کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہو جائے گا. اب تو کوئی کہے چل اپنے لاری پہ چائے پیے، ایک کٹنگ پلاسٹک کے کپ کی ٹھٹراس چائے کے لیے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں نماز. وہ دور اتنا اہم ہوگا کہ لوگوں کو ساری دنیا کی دولت ملتی ہو تو بھی وہ نماز اور عبادت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ایسا دور آ جائے گا جیسے کہ سنجر کے بادشاہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو جاگیر لکھ کے بھیجی تھی. وہاں ایک صوبہ تھا جس صوبے کا نام نمروز تھا، پورے صوبے کی جاگیر لکھ کر کے بھیجی. اس زمانے کے اندر تانبے کے پتھرے کے اوپر تحریر تیار ہوتی تھی، تو اس نے دیکھا کہ حضرت کی خانقاہ میں روزانہ 500 سے زیادہ فقراء کھانا کھاتے ہیں، کہاں سے نظام چلتا ہوگا. تو اس نے پورے صوبے کی جاگیر سونپ دی تحریر کہ جو آمدنی ہوگی اس صوبے کی وہ سب آپ لگ لے لیں گے. تو وہیں اسی کے اوپر آپ نے جواب لکھ کے بھیج دیا تھا. رخے بختم سیاہ بود گر در دلم، رخے بختر سیاہ در دلم، زانگاہ کے یافتم ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم. اس طرح عبارت لکھ کر آپ نے جواب میں بھیجی بادشاہ کو کہ میرا نصیب کالا ہو جائے اگر میرے دل کے اندر نمروز صوبے کی محبت آئے، اس کی طرف اعلان آئے. جب سے نیم شب کی حکومت پائی ہے تب سے نیم روز کی حکومت ایک رائی کے دانے میں بھی میں لینا نہیں چاہتا ہوں. زانگاہ کے یافتم ملک نیم روز، من ملک نیم روز، زانگاہ کے یافتم من ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم. کہ جب سے نیم شب کی حکومت پائی ہے آدھی رات کی، اب میں ایک جو کے دانے کے بدلے میں نمروز صوبے کو خریدنا نہیں چاہتا ہوں. یہ جواب آپ نے لکھ کر کے بھیجا تھا بادشاہ کو. کہا دنیا کے لوگوں کا حال ایسا ہو جائے گا کہ کوئی پڑوا نہیں دنیا کے مال کی دولت کی، عبادت اطاعت عبادت اطاعت اسی میں لوگ لگے ہوئے رہیں گے. ثم یقول ابو ہریرہ، پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، وقرؤوا ان شئتم اگر اس مضمون کی تائید تم چاہتے ہو تو قرآن کی آیت پڑھ لو. رخ بختم سیاہ بعد در دلم بوت حوس ملک سنجرم. رخ بختم سیاہ بعد در بوت در دلم بوت حوس ملک سنجرم. زانگاہ کے یافتم ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم. یہ ہے پوری عبارت اس طرح لکھ کر بھیجی تھی کہ میرے دل میں تمہارے سنجر ملک کی حوث ذرہ برابر بھی آ گئے تو میرا نصیب کالا ہو جاؤں گا. جب سے آدھی رات کی حکومت ملی ہے مسلح کی کیسا وزن بیٹھا. نیم شب اور نیم روز, صبح کا نام تھا نیم روز, پھر میں نے کہا نیم شب. زاگاہ کے یافتم ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم. بس یہ کرنا ہے ہمیں گھر, نیم شب کی حکومت چاہیے اور کیا چاہیے. پھر نیم روز کی حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, خود بخود وہ آئے گا. نیم شب کی حکومت آ جائے تو چاہے تو استدلال میں آیت پڑھو, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اب آیت کے اندر بھی دو الگ الگ مطلب لیے گئے ہیں. یقیناً جتنے بھی اہل کتاب ہے وہ ضرور بضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان کے اوپر گواہ بنیں گے. تو اب اس سے پہلے مرجے کے اعتبار سے کیا معنی ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور بضرور ایمان لے آئیں گے, گویا جب دوبارہ نزول فرمائیں گے. ابھی تک تو وفات ہوئی نہیں, دوبارہ نزول فرمائیں گے تو دنیا میں یہود کو تو ختم کر دیا جائے گا. جن کے مقدر میں ایمان ہوگا وہ ایمان لائیں گے, ورنہ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو ختم کر دیں گے. تو یہود تو رہے نہیں, اب رہے عیسائی, وہ سب کے سب اسلام میں ایمان میں داخل ہو جائیں گے. اب جب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو رہی ہے دوبارہ نزول کے بعد تب تمام اہل کتاب آپ پر ایمان کی حالت میں ہوں گے، آپ پر یعنی اسلام پر ایمان کی حالت میں ہوں گے. یہ ہے آیت کریمہ کا بہترین مطلب. دوسرا مطلب کیا لیا گیا کہ قبل موت ہی میں ہی ضمیر کتابی کی طرف لوٹائی جائے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، قبل موتی ہی ضمیر کتابی کی طرف. اب کیا مطلب لیں گے؟ دنیا میں جتنے بھی کتابی ہیں، یہودی عیسائی، جب اپنی موت کے فرشتے کو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو اس وقت کے اوپر وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان حق کا اعتراف کرتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کو قتل نہیں کیا گیا، سولی نہیں دی گئی. لیکن آخری وقت کے اوپر قبول کیا ہوا ایمان نافع نہیں ہے، معتبر نہیں ہے. تو ہر ہر کتابی آج بھی، اس دوسری تفسیر کے مطابق، آج بھی جو بھی کتابی مرتا ہے تو عین موت کے وقت کے اوپر جب وہ فرشتے کو دیکھتا ہے تب صحیح ایمان کا معترف ہوتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو غلط عقیدے ہیں اس سے تائب ہوتا ہے. لیکن اس آخری گھڑی کا ایمان اس کا معتبر نہیں ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. یہ ہے دوسرا مطلب. معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب دنیا میں دوبارہ تشریف آوری ہوگی تو بالکل علانیہ طور پر ثابت ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا تھا، سولی نہیں دی گئی تھی، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. یہ باتیں علانیہ طور پر ثابت ہو جائے گی سب لوگوں کے سامنے. دراصل یہ عقیدہ صلیب کا اور عقیدہ تثلیث کا، عقیدہ کفارے کا. کفارے کے عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت عیسائیہ کی طرف سے سولی کے اوپر لٹک گئے اور انہوں نے تکلیف برداشت کر لی. چونکہ وہ لوگ فرضی داستان میں یہ کہتے ہیں، دونوں ہاتھ میں کھیلے مارے گئے، عیسیٰ کو لٹکایا گیا، خون ٹپک رہا ہے، اور عیسیٰ یہ جملہ بولے، ایلی ایلی لما سبقتنی، آخری جملہ. ان کے کہنے کے مطابق ایل یعنی میرے خدا، میرے باپ، کیوں آپ نے مجھے چھوڑ دیا؟ یعنی آخری وقت پر عیسیٰ علیہ السلام اپنے باپ اللہ کو پکار رہے ہیں، ایلی ایلی لما سبقتنی. ایل خدا کے معنی میں، جبرائیل، میکائیل، اس میں بھی آخر میں یہی لفظ آتا ہے عبرانی زبان میں. تو یہ کہہ کر کے اوپر صلیب پر چڑھ گئے، لٹکا دیے گئے، اور پوری امت عیسائی اب قیامت تک جتنے بھی گناہ کرے گی اس کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام بن گئے. اب ان کو جو چاہے وہ گناہ کرے، عیسیٰ کی سولی پوری امت کے گناہ کی طرف سے کفارہ ہو گئی. یہ ہے عقیدہ کفارہ. دوسرا ہے عقیدہ تثلیث، ثالث و ثلاثہ. یہ سب جو عقیدے ہیں یہ یہود نے عیسائیت کے اندر گھسائے. عیسائیت کا جنازہ نکالنے کے لیے پولس نام کا ایک یہودی، جو بڑا ذہین اور بڑا چالاک تھا، وہ عیسائی بن کر کے امت عیسائیہ میں داخل ہوا اور اس نے یہ غلط غلط عقیدے امت عیسائیہ میں رائج کیے، اور حواریین جو حضرت عیسیٰ کی مقدس تعلیمات کو پھیلا رہے تھے اس پورے نظام کو تباہ برباد کر ڈالا اس پولس یہودی نے، اور امت محمدیہ کو برباد کرنے کے لیے عقیدے کے اعتبار سے عبداللہ ابن سبا نام کا یہودی ایمان لایا، حضرت عثمان کے آخری دور میں حضرت علی کی خلافت میں، یہ یہودی تھا عبداللہ ابن سبا، عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، اس نے اپنے ایمان کا ڈھونگ رچا اور پھر یہ شیعیت کی بنیاد رکھنے والا یہی یہودی ہے رافضیت، اسی لیے اس کو سبائی فرقہ بھی کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن سبا رافضیت شیعیت کا بانی. تو ادھر پولس نے عیسائیت برباد کی، ادھر اسلامی عقیدوں کو برباد کرنے کے لیے عبداللہ ابن سبا نے ایمان کا ڈھونگ رچا.